الحمد للہ الذی جعلنا مسلمین وفضلنا علی سائر امم السابقین بأن آمنا بخاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ وعبدہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الذین جاہدوا وقاتلوا بالکفار والمشرکین الذین ہم سفینۃ النجاۃ فی تلاطم امواج ابتلاء الدنیا والدین وعلى احبائه الى یوم الحشر والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ ربنا الاکبر وبلغنا رسوله الاطہر. ایها الحضرات علیکم التسلیمات. قرآن پاک کے 114 سور میں سے چھوٹے سوروں میں سے یہ ایک سورہ ہے جس کو سورۃ العصر کا نام دیا گیا حضرت کے ارشاد کے مطابق. کچھ لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں اور اگر ایک 6 inch کا پمپ پانی کا چل رہا ہو تو اس کے نیچے اگر گھڑے کو سیدھا رکھا جائے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے بھر جائے گا, اور اگر اسے الٹا کر دیا جائے تو سال بھر پڑا رہے کچھ نہیں ہوگا. مقصود میرا یہ ہے کہ دلوں کے گھڑوں کو ذرا سیدھا رکھیے تاکہ کچھ فائدہ پہنچ جائے. واو قسم کے لیے آتی ہے عربی زبان میں, اور پروردگار فرما رہے ہیں والعصر, اور قسم ہے عصر کی. عصر کیا شے ہے اب اس پہ تھوڑا غور کرنا ہے. عصر کا ایک معنی تو ہے زمانہ, جس کی جمع آتی ہے آثار. ایک عصر نماز عصر ہے, ایک عصر وقت عصر ہے, اور ایک عصر وہ زمانہ ہے جو نبوت کا زمانہ ہے. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی, والعصر ہے مجھے قسم ہے زمانے کی. مقصود یہ کہ یہی زمانہ ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے, مختلف ادوار میں سے گزرتا ہوا, شدائد و مصائب کا سامنا کرتا ہوا, آسائش و آرام کے دن گزارتا ہوا, کبھی بیمار کبھی تندرست, غرضے کے تمام حالات سے مقابلہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے, یہ بھی ایک زمانہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ لا تسب الدہر, زمانے کو گالی نہ دینا, فإنما أنا الدهر, اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں, زمانے کو گالی نہ دینا. تو گویا اللہ رب العزت زمانہ نہیں ہے, زمانے کے تمام حالات چونکہ انہی کے اختیار و قدرت میں ہیں لہذا فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں. دوسری بات یہ آئی کہ عصر کا وقت دن کا آخری حصہ ہوتا ہے, दुकानदार जल्दी जल्दी अपना कारोबार समेटना चाहता है और घर जाना चाहता है, सौदा लेने वाला जल्दी जल्दी बाजार में से सौदा लेके चलता है, और दिन डूबने वाला होता है, गोया रोशनी जाने वाली होती है और अंधेरा आने वाला होता है, उस वक्त की कसम खा रहे हैं। तीसरी बात आई नमाज असर की, हुजूर ने फरमाया कि जिसकी असर जाती रही उसका घर लुट गया। तो नमाज असर क्या है? कुरान पाक ने फरमाया कि हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। और हुजूर ने फरमाया वाही अल असर, और वो असर की नमाज है। असर की नमाज का एहतमाम बहुत किया सहाबा ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और कोई भी शख्स बाहोशो हवास असर की नमाज को ज़ाया नहीं करता। मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। अब चौथी बात आई, वो ज़माना जो ज़माना नबुवत है, अल्लाह उसकी कसम खा रहे हैं, वल असर, मुझे ज़माना नबुवत मुस्तफ़ा की कसम। जुमला कसमिया मोहताज जवाब कसम होता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाते हैं तो उसका आगे जवाब भी होता है, क्यों कसम खाई जा रही है। अगर खाली जुमला कसमिया हो, उसके आगे जवाब ना हो, तो वो जुमला नाकिसा और मोमिला कहलाएगा, उससे हासिल कुछ नहीं। अगर मैं ये कहता रहूं कि मुझे खुदा की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे फुजा, भाई आगे भी कोई बात करो, कसम क्यों खा रहा है। एक शख्स कहता है मेरे पैसे दो, वो कहता है अल्लाह की कसम मैंने दे दिए तुझको पैसे, ये पैसे दे दिए इसलिए कसम खाई जा रही है। अब जवाब कसम का मोहताज होता है जुमला कसमिया, परवरदगार कसम खा रहे हैं कि मुझे कसम है अपने महबूब के ज़माना नबुवत की, क्यों खा रहे हैं, वजह क्या है। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान सरापा घाटे में, इंसान खसारे में है। यहाँ इस्तिग़राक का है अलिफ लाम, कि तमाम इंसान जो भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो पैदा हुआ है या होगा, वो तमाम घाटे में है। ये ज़िंदगी सरापा खुद एक घाटा है। पैदा होता है तो हम कहते हैं दो बरस का हो गया, नहीं, दो बरस तो उसके कम हो गए हैं ज़िंदगी से, वो घाटा चल रहा है। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, अगर इसे काम में ले लो तो फ़ायदा हो गया, नहीं तो पानी बन के पिघल तो रही है, ये गुजरती जाएगी ज़िंदगी। अगर इससे फ़ायदा उठा लो, उसका मैं अर्ज़ करूँगा कौन सा फ़ायदा, बाद में आएगी बात। तो फरमाया कि इंसान घाटे में है। इसके बाद इस्तिस्ना फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ हाँ वो नहीं लोग घाटे में जो साहिब ईमान हैं। हर इंसान घाटे में है, मगर साहिब ईमान घाटे में नहीं। अगर ये हरफ इस्तिस्ना इल्ला ना आता तो कोई भी इस खसारे से बचा हुआ नहीं था। जैसे फरमाया ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, माबूद कोई नहीं, इबादत के लायक है ही कोई नहीं, इल्लल्लाह, हाँ अल्लाह है। अगर इल्ला ना आता तो अल्लाह साहब भी गए थे साथ ही। तो मतलब क्या हुआ कि इल्ला इस्तिस्ना करता है उस इस्तिग़राक से कि तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर नहीं घाटे में तो कौन नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू साहिब ईमान एक, दूसरा व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल करने वाले। अब ईमान एक बीज है जो दिल की खेती में बोया जाता है। मैं किसी को देखकर फैसला नहीं दे सकता कि ये मोमिन है वो मोमिन है, मैं फैसला किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि हाजा मोमिनुन, ये नहीं लिखा हुआ। कोई बीज जब किसी ज़मीन में बोया जाता है तो अगर वो अपने पत्ते टहनियाँ ना निकाले तो हम समझते हैं बीज सड़ गया है। उस बीज को दबा के ऊपर मट्टी डाल दी जाती है इसलिए कि जानवर ना ले जाएं, परिंदे इसे चुग ना लें बीज को। उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है, फिर उसे पानी दिया जाता है, फिर धूप जब लगती है तो उस तरावत और तमाजुत से वो फूल के फटता है, वो बीज फूलता है फिर फटता है, उसमें से खोशा निकलता है जो उस जमीन की कोख को फाड़ के ऊपर निकलता है। तो हम समझते हैं कि ये बीज था, अगर वो ना निकले तो बीज सड़ गया। अब ईमान का बीज दिल की खेती में बोया जाता है, कोई नहीं जानता कि बोया गया कि नहीं। हाँ, वो पत्ते टहनियाँ निकालेगा, नमाज पढ़े, रोजे रखेगा, नेक काम करेगा, ये आमाल सालिया का इर्तिकाब करेगा तो पता चलेगा इस ईमान का बीज है, मगर ना जल गया, सड़ गया। तो फरमाया कि हाँ, नेक अमल करने वाले, बाद लोग वो हैं जिनको वक्त नहीं मिला नेक अमल करने का, सिर्फ ईमान का हिस्सा मिला और चल दिए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे पे जा रहे थे और रास्ते में एक आदमी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। एक साहबी ने कहा कि हम जिहाद पर जा रहे हैं। क्यों? कि ये बात है कि तुम्हारे अमीर कौन है? हुजूर की तरफ इशारा किया, वो आया, इनका आप कहाँ जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया कि जिहाद पर। कि जिहाद क्या होता है? हुजूर ने बताया वहाँ क्या मिलता है। हुजूर ने फरमाया अगर फतह हो जाए तो माल गनीमत मिलता है और शहीद हो जाए तो जन्नत मिलती है। उसने ईमान कबूल किया, अब चला, ठोकर खाई घोड़े ने, गिरा, फौत हो गया। काम कोई नहीं किया, हुजूर देख के हंस रहे थे। हुजूर देख कर हंसे और मुंह पलट लिया थोड़ा सा। साहबा ने कहा हुजूर क्या बात है? फरमाया काम कोई नहीं किया इसने और जन्नत में जा रहा है, और मैंने मुंह इसलिए पलट लिया है कि इसकी जो जन्नत की बीवी है वो इसे कुछ देने आई और मैंने मुंह पलट लिया है। तो गोया किया कुछ नहीं, वो ईमान की दौलत के बाद उसे वक्त नहीं मिला। अगर वक्त मिलता और आमाल सालिया का इर्तिकाब न करता तो फिर बात नहीं बनती थी, क्योंकि आमाल के साथ ईमान है, ईमान बिल अमल है, बाकी कोई बात नहीं। कोई लाख कहे मेरा ईमान है तो मैं नहीं मानता, जाता वक्त के उसके पत्ते बूटे ना निकलें। चलिए अब आगे तीसरी बात फरमाई, वत्तवासौ बिल हक, और नसीहत व वसीयत करते हैं हक की। जो लोग हक पर चलने की, हक कहने की, हक अपनाने की जो लोग नसीहत और वसीयत करते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ठीक बंदों में से हैं, वो घाटे में नहीं। चौथी बात, वत्तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत व तलकीन करते हैं। और सब्र का माना तो बहुत तवील है, बहुत से माने किए गए लुगत में। सब्र का माना है कि शदायद व आलाम को झेल कर हुक्म खुदाबंदी को बजा लाते रहने का नाम सब्र है। और परवरदगार ने फरमाया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। अब ये मुख्तसर सा तर्जमा था, अब जरा वापस आइए कि परवरदगार फरमा रहे हैं वाला असर, असर गुजरता जा रहा है, मेरे 86 बरस गुजर गए हैं मेरी उम्र के, ये जनवरी चला है 87वां बरस, यानी 80 और 7, 7वां शुरू हुआ है, 6 गुजर चुके। सन 23 में, 24 से पहले 23 में पहली जनवरी को मैं शायद पैदा हुआ था, अब अंदाज़ा फरमा लो 86 बरस गुजर गए 27वां, ये ज़माना गुजर रहा है। वल्लाह सर कसम है ज़माने की, एक तो ये ज़माना है और रसूलुल्लाह सल्लम का ज़माना जो है, हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, तमाम ज़मानों से मेरा ज़माना बेहतर है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अब रहा ये सवाल कि क्यों बेहतर है, ये देखना है। जिस शख्स ने बिल ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली वो सहाबी हो गया, उसको हम सहाबी कहते हैं। जिसने बीनाई नहीं है, हुजूर के हाथ के साथ ही हाथ लग गया, सहाबी हो गया। چلو ہاتھ نہیں لگا, حضور کی آواز سن لی کانوں سے, وہ بھی صحابی ہو گیا. ایک بچہ گھٹنوں کے بل چلتا دیکھ رہا ہے مسلمان کا بچہ, وہ سگار صحابہ میں, چھوٹے چھوٹے صحابہ میں ہو گیا. اب اس کے بعد, اس زمانہ نبوت کے بعد اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, کسی کو صحابی بننے کا شرف نہیں مل سکا. کیوں؟ اگر کوئی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو ان آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی کشف سے دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے حجت ہے, میرے لیے نہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے ذکر و فکر میں ماں ہو کر پردے اس کے اٹھتے ہیں, اللہ رب العزت اسے دکھاتا ہے, تو وہ اس کے لیے حجت ہے, میرے لیے نہیں. میرے لیے حجت کتاب و سنت ہے. اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ کشف و مکاشفہ شیخ مارا حجت نیست, ہمارے لیے حجت نہیں ہے, حجت کتاب و سنت است, کتاب و سنت حجت ہے. اب ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اہل اللہ کو زیارت نہیں ہوتی, ہوتی ہے مگر ان کے لیے, بھائی میرے لیے نہیں. مجھے یہاں ایک بات لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک قاضی صاحب تھے دہلی میں رہتے, اور ادھر نظام الدین دہلوی تھے, جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. بھائی ولی تو وہ اکیلے تھے, اولیاء جمع کیسے ہو گئے, چلو ان کی مرضی ہے. یہ چشتی خاندان سے تعلق, سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے نظام الدین, اور ان کے ہاں قوالی جائز ہے. یہ قوالی کراتے تھے اور سہرنگین سہرنگیز قوال آتے تھے, گاتے تھے, اور وہاں جو قاضی تھے وہ ان کو ٹوکتے رہتے تھے کہ ایسا کام مت کرو, یہ بدعت ہے, بات کو بنتی نہیں تھی. ایک دن وہ مجلس ان کی خوب جمی ہوئی تھی اور قوال گا رہے تھے, تو قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کو لیا کہ چلو آج ان کا تماشا کریں. آئے تو انہوں نے جتنے وہ خیمے لگے ہوئے تھے سب کی تنابیں کاٹ دیں کہ یہ گر جائیں گے بغد مچ جائے گی. تنابیں تو کٹ گئیں مگر خیمہ کوئی نہ گرا. بڑے پریشان ہوئے, شاگردوں کو لے کے چلے گئے اور خود ہی خود پریشان ہو رہے تھے کہ یار وہ گرے تو نہیں. خیر 2 دن 4 دن 6 دن کے بعد قاضی صاحب سے ملے نظام الدین صاحب, کہنے لگے قاضی صاحب میری مخالفت سے باز نہیں آؤ گے. وہ کہنے لگے آپ بدعت سے باز نہیں آؤ گے. کہنے لگے اگر میں حضور سے کہلوا دوں تو. کہنے لگے کہلوا دو, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے کہ فلاں ٹائم آ جائیے. ان کے حجرے میں گئے, انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور استغراق کا عالم ہوا. توجہ دی ذرا ان کی طرف, پردے اٹھ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو گئے. کہا حضور یہ میری مخالفت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا قاضی مخالفت نہ کرو. قاضی صاحب نے کہا حضور میں آپ کی شریعت بتاتا ہوں. حضور نے کہا نظام الدین یہ صحیح کہتے ہیں. اب اتنے میں انہوں نے توجہ ہٹا لی, دونوں وہیں تھے. کہا دیکھ لیا؟ کہنے لگے تو میں نے جو کہا وہ سن لیا, بات اپنی جگہ رہی. اب وہ قاضی صاحب کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا, تو نظام الدین صاحب چلے ان کا پتہ لینے کے لیے. خادم بیٹھا ہوا تھا, کہا کہ میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ نظام الدین ملنے کے لیے آیا ہے. ہاں خادم نے جا کے عرض کیا کہ حضرت آئے ہیں وہ. کہو جا کے اس کو کہہ دو کہ میرا اللہ رب العزت سے ملنے کا وقت ہے, میں کسی بھی نتی سے نہیں ملوں گا. بات ہے نا, میں کسی بھی نتی سے نہیں ملوں گا. جب انہوں نے یہ پیغام آ کے دیا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں, تو کہا کہ جاؤ جا کے عرض کرو کہ نظام الدین توبہ کرتا ہے, آپ سے ملنے کا متمنی ہے. اللہ, جب یہ کہا تو انہوں نے پگڑی اپنی اتار دی, کہا یہ پگڑی بچھا دو, کہو میری پگڑی بچاتے ہو. مطلب کیا ہے کہ کسی اہل اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی عالم استغراق میں پیش ہونا, یہ اس کے لیے تو کوئی بات نہیں, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں دکھا سکتا ہو, ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ان کے لیے حجت ہے, ہمارے لیے نہیں. چلیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے اس زمانے سے بہتر کوئی نہیں. آج تک بڑے بڑے زاہد بایزید بسطامی جیسے, ابو الحسن خرقانی جیسے, جو نجد بغدادی جیسے پیدا ہوئے, لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکا. تو صحابیت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضور کو دیکھنے سے, حضور کی بات سننے سے, حضور کے ہاتھ ملانے سے, بالمساس بھی صحابی جس سے جیسے بھی بنے بنے, لیکن اس کے بعد کوئی نہ بن سکا. اس زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں. کل رات ہم ناروال تھے تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, تو تھوڑا سا یہ بھی بیان ہو جائے. تو وہاں یہی عرض کیا میں نے کہ دیکھو بہت سے صحابہ ہیں جن کی تعداد لاکھ سے بھی اوپر ہے, مگر عمر ایک ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت والا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. یہ کیوں؟ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقام و مرتبہ میں اس سے بلند ہے, اس لیے کہ صدیق نرم دل ہیں. آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بدر میں جو لوگ قید ہو کے آئے تھے حضور کے حضور میں, تو سیدنا صدیق سے مشورہ کیا ان کا کیا کریں, تو کہا حضور ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو سیدنا فاروق سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو بڑے غصے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہم یہ وہ لوگ ہیں, کذبو کا آپ کو جھٹلایا, واخرجو کا اور آپ کو نکالا وہاں سے مکے سے, وقاتلو کا اور آپ سے مقاتلہ کیا, فضربا ناکہم ان کی گردنیں مار دو, ان کو ختم کر دو. تو یہ نبی کبھی نرم ہوتا ہے کبھی سخت ہوتا ہے, مگر صدیق میں صرف نرمی نرمی تھی. یہ نرم بھی تھے اور سخت بھی تھے, اور نرم موم کی طرح تھے اور سخت آہن کی طرح تھے, فولاد کی طرح. اور پھر بھی جس دن خلیفہ بنے تھے انہوں نے دعا کی, اللہم انی غلیظ فلینی, اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے. اللہم انی ضعیف فقونی, اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا دے. اللہم انی بخیل فسخنی, میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک وہ بندہ جو سیدنا فاروق کے لقب سے ملقب ہے. تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. فاروق حضور نے لقب دیا ہے, فرمایا کہ انت الفاروق بین الکفر والاسلام, اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا تیرا وجود ہے. بات میں نے چھوٹی سی کی ہے, سمجھ گئے ہوں گے کہ فاروق کی محبت اور فاروق کی عداوت, یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. عداوت جہنم ہے اور محبت جنت ہے. یہ فاروق فرق کر رہا ہے ہر ایک میں, کفر اور اسلام میں. چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی, تو حضور کے زمانہ اقدس سے بہتر, مبارک, اخیر, افوق کوئی زمانہ نہیں. اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اب اللہ قسم تو جب چاہے جس کی چاہے کھا سکے, آدمی کو اختیار نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے. ہم جو کہتے ہیں قرآن کی قسم, مجھے بیٹے کی قسم فلاں, یہ سب غلط ہے, اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ بات نہیں. بلکہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں کہ قسم کھاؤ. ہر بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, اپنی قسموں میں اللہ کہتے ہیں مجھے نہ نشانہ بنایا جائے, کبھی خیال بھی کیا کرو. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ کو بڑی محبت ہے, اس لیے کہ جتنے اللہ والے اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں پیچھے نہیں ہوئے, نہ آباد میں ہوں گے نہ پہلے ہوئے ہیں. بل اسی لیے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. لیکن کون سے علماء؟ علماء سو نہیں, علماء حق. اور علماء سو کی مخالفت کرنا, مجدد صاحب کہتے ہیں کہ فرض منصبی ہے علماء حق کا, یہ نہ کریں تو سمجھیں گے انہوں نے فریضہ ادا نہیں کیا. چلیے اب اللہ رب العزت حضور کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں, والا عمروں کا انہم نفی شک رہتے ہیں یا محول, لوط کے قصے میں قسم کھاتے ہیں کہ اے محبوب تیری عمر کی قسم, وہ بڑی بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے. تو حضور کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی, تو عمر میں ہی نبوت ہے, تو زمانہ نبوت اس عمر مصطفیٰ میں مضمر ہے. تو پروردگار فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے محبوب کی زندگی نبوت کی, انسان گھاٹے میں ہے, انسان ہر انسان گھاٹے میں ہے. اللہ اکبر, یہ تجارت کا سلسلہ اگر کوئی مالک مجھے 100 روپیہ دے کہ جاؤ فلاں فلاں چیز خرید لاؤ, تو میں ان کے فرمودہ کے خلاف, وہ کہیں گوشت لاؤ میں ساگ لے جاؤں, وہ کہیں یہ لاؤ میں اور چیز لے جاؤں, تو وہ کہیں گے میں نے تو تجھے یہ لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ہم کیوں آئے ہیں, پوچھیں اللہ رب العزت سے ہماری غرض و غایت کیا تھا, کیا تھی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اور انسان کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ کوٹھیاں کارخانے بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں بھیجا, ہاں جتنی تجھے ضرورت ہے اتنا تو استعمال کر, باقی دنیا کے پیچھے نہ پڑ. اور دنیا دنیاتن, یہ تو کمینی چیز ہے, اس کے پیچھے نہ جا. لیکن ہم نے دنیا کو اپنا صرف مقصد سمجھ لیا, اور اللہ سے جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنے ہی ہم گرفتار عالم ہوتے جائیں گے. یہ پاکستان پر مصائب کیوں ہیں, ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں, دنیا سے محبت کر لی ہے. چلیے اب پروردگار فرما رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے, ہر انسان گھاٹے میں ہے. فرمایا نہیں, الا الذین آمنوا, ایمان کیا ہے, اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا, فرشتوں کتابوں انبیاء اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان کرنا, ایمان لانا, اس کا ذکر احادیث میں آیا کہ یہ ایمان ہے. جیسے کہ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام بھی پوچھا, ایمان بھی پوچھا, اور آخر پر کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا, کہ تجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا. پھر اس نے نشانیاں پوچھیں, حضور نے بتایا کیا سم البکم ملوک الارض, حکمران بہرے گنگے ہو جائیں گے. مطلب کیا کہ لوگ چلاتے پھریں گے سنیں گے ہی نہیں, اور وہ اللہ اکبر نہ ان کی چیخوں پکار سنیں گے نہ ان کو کوئی جواب دیں گے, بہرے ہو جائیں گے گنگے ہو جائیں گے. تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا یخرج الحرج, ایک وبا اٹھے گی نکلے گی, کالو عمل حرج ہو یا رسول اللہ. تو عرض کیا حضور وہ بیماری کیا ہوگی, وہ حرج کیا ہوگا. فرمایا القتلو 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 سلاسن, 3 بار حضور نے فرمایا قتل ہوں گے قتل ہوں گے قتل ہوں گے. اب یہ سلسلہ ہے قتل, قتل کی بات آئی تو میں پھر عرض کرتا جاؤں کہ غزوہ احد سے جب دونوں جماعتیں الگ ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخسار اقدس زخمی ہو چکے تھے, دندان مضروب ہو چکے تھے اور خون بہ رہا تھا, حضور چادر سے پونچھ رہے تھے, اور اسی عالم میں حضور ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے. تو یہ خود کی کڑی ایک رخسار میں کھبی ہوئی تھی, کھبی یہ رخسار میں کھب گئی تھی خود کی کڑی لڑی. خود کہتے ہیں اس ٹوپی کو لوہے کی کو جو کہ لڑائی کے وقت پہنتے تھے, اور اس کے نیچے جھانجیں لٹک رہی تھیں, وہ جھانج گڑ گئی تھی حضور کے رخسار اقدس میں, ابھی نکلی نہیں تھی. تو وہاں جا کے کہا کہ میری یہ نکالو, تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نہیں لگایا, آگے بڑھ کر حضور کے رخسار کے جو کڑی تھی اس کو دانت ڈالے, تو دانتوں سے کھینچی تو دانت ٹوٹ گئے, وہ بھی نکل آئی. تو ان کو خطاب ملا امین الامت کا. تو اس وقت نیچے ٹیلے کے ابو سفیان کھڑا تھا جو لشکر کفار کا سربراہ اور کمانڈر تھا, اسے یہ معلوم ہو چکا تھا لوگوں کی زبانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ ابن قمیہ ایک انسان تھا, اس نے کہا تھا کہ قتل تو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے, اس پہ یقین کر گیا. تو نیچے ٹیلے سے اس نے پوچھا حل فیکم محمدن, کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور نے فرمایا فلا تجیبو, ہو اس کو جواب نہ دینا, چپ کر گئے. پھر اس نے فرمایا حل فیکم ابو بکرن, کیا تم میں ابو بکر ہے؟ فرمایا فلا تجیبو, ہو جواب نہ دو. تیسری بار اس نے پھر پوچھا حل فیکم عمرن, کیا تم میں عمر ہے؟ حضور نے فرمایا فلا تجیبو, ہو نہیں جواب دو. اب اس نے سمجھا یہ تینوں, ذرا غور فرمائیے بات والو, چوتھے کا کسی کا نہیں پوچھتا. اس نے سمجھا اسلام ان تینوں سے ہے, یہ تین نہیں تو اسلام نہیں. اب اس نے کہا کہ ہمارے حبل کی جائے ہو. تو حضور نے کہا اب جواب دو, کیونکہ اب بات اللہ کی آ گئی ہے. تو اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم, ادھر سے جواب آیا لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارے مولا ہیں تمہارا مولا کوئی نہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, بدر اور احد برابر ہوئے, تمہارے بھی مارے گئے ہمارے بھی مارے گئے. کہا نہیں, قتلاکم فی الجہنم وقتلاکم فی الجنہ, تمہارے جو مارے گئے تھے وہ جہنم میں ہیں, جو ہمارے شہید ہوئے وہ جنت میں ہیں, یہ برابر کیسے ہوئے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ جہاں قدم قدم پر اللہ اکبر نیکیاں بٹ رہی تھیں, کہ حضور کو دیکھنا بھی نیکی تھا, حضور کے ساتھ قدم چلنا بھی نیکی تھا, حضور کے پاؤں سے گرد اٹھانا بھی نیکی تھا, حضور کے پاس بیٹھنا بھی نیکی تھا, اس زمانے کی اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ انسان سراپا گھاٹے میں ہے, مگر کون نہیں جو صاحب ایمان ہے وہ گھاٹے میں نہیں. اب ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ آدمی جس کے قریب ہم جاتے ہیں, جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے, یہ کیسا ہے, اس کو اخلاقی طور سے پرکھو, اس کی دیانت سے پرکھو, اس کے رقت قلبی سے پرکھو, اس کے ذکر و فکر سے پرکھو, اس کے گویا کے شریعت پہ تابع ہونے پہ پرکھو. میں آپ کو خوشی کی یہ خبر دیتا ہوں, اللہ بہتر جانتے ہیں, ویسے جو میں نے دیکھا کہ تمہارے شیخ جو ہیں انتہائی رقیق القلب ہیں, انتہائی ذاکر ہیں, انتہائی سخی ہیں اور انتہائی متشرع ہیں. اور اس کی پہچان یہ کہ جتنے سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں سب متشرع ہیں, کوئی ایسا نہیں جو شریعت کے خلاف نظر آئے مجھے. یہ پہچان ہے اس اللہ والے کی کہ جس کے پاس بیٹھو اس رنگ میں رنگ جاؤ. چلیے تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ہاں بھائی ایمان والے گھاٹے میں نہیں اور نیک عمل کرنے والے گھاٹے میں نہیں. اور یہ نیک عمل نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ سارے نیک عمل ہیں جتنے میں نے گنے ہیں, اس کے علاوہ تو بہت ہیں. یہ جتنے موٹی موٹی باتیں میں بتائی ہیں یہ ساری نیکیاں ہیں. اب جو آگے بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ رومی نے کہا کہ در بہاراں کیش ود سر سبز سنگ, ہزاروں بارشیں برسیں بہاریں آئیں, پتھر کبھی سر سبز نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے نا, مٹی میں سے گھاس اگتی ہے, چمن میں لہکتے ہیں درخت, لیکن ہر جگہ وہ اپنا اثر دکھاتی ہے, لیکن پتھر ویسے کا ویسا رہتا ہے. تو کہا انہوں نے کہ در بہاراں کیش ود سر سبز سنگ, خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ, مٹی ہو جا تجھ میں سے پھول اگیں گے. یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ اپنے شیخ کے سامنے مٹی ہو, پتھر نہ بننا, پتھر بنے گا تو کچھ نہیں ہوگا, مٹی بن جا پھر تجھ سے پھول گل بوٹے نکلیں گے. چلیے آگے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی طرف راغب کرتے ہیں, جو حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق کا درس دیتے ہیں، حق کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی نصیحت و وصیت فرماتے ہیں کہ میاں اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو خبر چھوڑو، اللہ بہتر انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ پہ چھوڑو. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے حضرت سے پوچھا تھا کتنا وقت ہے، تو ہو گیا وقت اتنا، ہاں جی، مگر نہ میں تو کہو تو گھنٹہ اور لگا لوں، کیا فرق پڑتا ہے.
ہاں بہت بڑیاں لگتا
ہے، ہاں جی
مکڑتے نہیں
آ رہے، یا نہیں یہ نہیں مکڑیاں. ہاں ہاں، دراصل خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اچھیاں کول بیٹھے نے، صحبتیں سہلے تورا سہلے کند، صحبتیں تالے تورا تالے کند، نیک لوگوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص منافقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور خدشہ یہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ بھی کوئی شرارت نہ کرے، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کا نام تھا حکم. حضور نے اسے مدینہ سے نکال دیا کہ جاؤ، نکال دیا گیا. ایام مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو میں واپس لے آؤں؟ آپ نے تو مدینہ سے نکال دیا. حضور نے فرمایا لے آنا. یہ دونوں ہی تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. کیونکہ حضور نے پہلے فرمایا کہ کچھ کسی آدمی کو بلاؤ، میں اس سے کوئی باتیں کرنی چاہتا ہوں. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ابو بکر کو بھیجوں؟ کہا نہیں. عمر کو بھیجوں؟ نہیں. علی کو بھیجوں؟ نہیں. تو میں عثمان کو بھیجوں؟ ہاں. تو سیدنا عثمان سے یہ خلوت کی باتیں ہوتی رہیں. سیدنا عثمان کا کیا مقام ہے جی، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں، تو سیدنا صدیق آ گئے گھر پر ملاقات کے لیے. تو پوچھا کون؟ کہ ابو بکر. فرمایا آ جاؤ. چلے گئے. اس کے بعد سیدنا عمر آئے، تو پوچھا کون؟ کہ عمر. کہ آ جاؤ. اس کے بعد سیدنا عثمان آئے، تو پوچھا کون؟ کہ عثمان. ٹھہر جاؤ. حضور اٹھے، اپنے بدن کو صحیح ٹھاک کیا، کہا آ جاؤ. اب یہ سب ہو کے چلے گئے، تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم، ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے تو کہا آ جاؤ، عمر آئے تو آپ لیٹے رہے تو کہا آ جاؤ، عثمان آئے تو کہا ٹھہرو، آپ اٹھ کے بیٹھے اپنا ٹھیک ٹھاک کیا تو پھر کہا کہ آؤ. کہا عائشہ، عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں اس لیے. تو حضرت عثمان نے ان سے اجازت لے لی، تو حضور نے کہا بلا لینا. لیکن چند ہی دنوں کے بعد حضور دنیا سے رخصت فرما گئے. اب عملداری میں سلسلہ بدل گیا. سیدنا صدیق کا دور آ گیا. تو عرض کیا کہ میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں حکم کو لے آؤں، تو حضور نے فرمایا تھا لے آؤ، تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہا نہیں. گواہ لاؤ. شریعت شریعت ہے. کہا گواہ لاؤ. کہ گواہ میرے پاس کوئی نہیں. کہ نہیں لا سکتے. اس کو اور پرے پھینک، اور دور چلا جا. سوا دو سال کا عرصہ یہ بھی گزر گیا. اب سیدنا فاروق کا زمانہ آ گیا. ان سے عرض کیا کہ جناب، اس طرح میں نے حضور سے پوچھا تھا، حضور نے اجازت دی تھی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا گواہ لاؤ. کہ گواہ تو کوئی نہیں. کہ پھر نہیں لا سکتے. اس کو اور پرے کر دیا. اب جب ان کا بھی 10.5 سالہ دور گزر گیا، تو اب تو یہ خود خلیفہ بن گئے. اب اس کو لے آئے. اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بات ان سے ہوئی تھی. میری بات کو آپ سمجھ گئے؟ یہ میں نے کیا کہا، یہ ایک بہت بڑا سوال کریں گے لوگ تم سے، مجھ سے، آپ سے، ان سے، بھائیوں سے، کہ یہ کیا بات تھی کہ حضور نے جسے نکالا، صدیق نے پرے کیا، فاروق نے چوتھا لے آیا، کیوں لے آیا؟ جواب کے لیے میں نے آپ سے بتا دیا کہ بات یہ تھی کہ حضور سے صرف انہوں نے اکیلے پوچھا تھا, گواہ کوئی نہیں تھا. اب گواہ کی ضرورت نہیں تھی, بذات خود ان کا سلسلہ تھا. تو چلیے, تو پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندے گھاٹے میں نہیں, تو ہم گھاٹے والوں کے پاس کیوں بیٹھے؟ دیکھو نا, ایک آدمی تو گھاٹے میں جا رہا ہے, ہم اس کے پاس کیوں بیٹھے؟ ہم اس کے پاس بیٹھے جو منافع والا ہے, جس کے قریب بیٹھنا بھی منافع, جس کی باتیں سننا بھی منافع, اور جس کے مصاحبت میں لمحے گزارنا بھی منافع. اللہ بھی راضی, اللہ والے بھی راضی, اور اس سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہو. دولت سے اطمینان نہیں ملتا, یہ جائیداد کسی قسم کی ہو, کارخانے کوٹھیاں, اس سے اطمینان حاصل نہیں ملتا, حاصل نہیں ہوتا, لیکن اللہ والے کی مصاحبت میں بیٹھنے سے اطمینان ملتا ہے دل کو. اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نصیب نہیں ہوتا. تو آپ جب ان کے پاس آتے ہیں, یہ تو ذکر ہی کراتے ہیں اور تو کوئی بات ہی نہیں, اللہ ہی اللہ اور کوئی بات نہیں. تو من کان للہ فکان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, کھلی کھلی بات ہے. جو کسی کا ہو جائے وہ بھی تو اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب کوئی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب یہ حضور فرمائیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ گناہ گار کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہما, تو اللہ اس سے پسند نہیں کرتے, یہ تو میرے کبھی قریب ہی نہیں آیا, رخ پھیر لیتے ہیں. پھر دوسری بات کہتے ہیں اللہما, اللہ پسند نہیں کرتے. جب تیسری بار وہ کہتا ہے نا اللہما, تو اللہ کہتے ہیں یا ملائکہ تشہدو, کہ فرشتوں گواہ رہنا, لقد استحیا تم من عبدی, اب مجھے اپنے بندے سے شرم آ رہی ہے, انہ لیس لہ من غیری, میرے علاوہ اس کا اب کوئی نہیں, اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو پکارتا, تیسری بار اس نے مجھے پکارا ہے, اب اس کا کوئی نہیں. تو آپ تو دم بدم دم دم کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں, اللہ اکبر, اور کوئی لمحہ آپ کا خالی نہیں جاتا جب اللہ کو نہیں پکارتے. تو اللہ رب العزت بڑے منصف ہیں, وہ غیر انصاف کوئی بات نہیں کریں گے, اور پھر بھی ہم انصاف کی بات نہیں کرتے, اس کے فضل و کرم پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک شخص نے کہا وہ انتا کالا نام, میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر. تو کتنے بھی اعمال ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں, چونکہ حضور خود فرماتے ہیں اللہم ما عبدت تو کا حق عبادت کا, اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں نہیں کر سکا. ہم کون ہیں کہ عبادت کر سکیں؟ صرف یہ ناز ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکارتے ہی نہیں. جب اسی کو پکارتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہی ہمارا ہے, مانگتے ہیں تو اس سے, روتے ہیں تو اس کے آگے, اور ہر حاجت اس کے آگے رکھتے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میرا گلہ شکوہ تو اللہ سے ہے اور کسی سے ہے ہی نہیں. اور ذرا سا غیر اللہ کی طرف جھکنا مصائب میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر, اس آدمی کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میرا بھی ذکر کرنا ذرا بادشاہ سے, کہ ایک قیدی بے گناہ پڑا ہوا ہے. تو لبس فی السجن بضع سنین, اس کی پاداش میں کئی سال دیر میں پڑے رہے. کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے کیوں نہیں کہا, اس کو کیوں کہا؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں جتنا کسی کا مرتبہ ہے اتنا امتحان ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اپنے دامن عافیت میں جگہ دے, اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم تو سراپا غلط کار ہیں, گناہ گار ہیں, بخشنا بھی اس کا کام اور انعام سے نوازنا بھی اس کا کام. ہم اس کے بندے ہیں اور کمزور بندے ہیں, وہ چاہے تو قوت عطا کر دے. بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ یہ بڑی مشکلوں سے ملک بنا تھا, اس کی حفاظت فرما. میں نے تو بنتے دیکھا, بنانے والوں میں پھرا, چوٹیں کھائیں, مار کھائی, اور جتنے ہمارے مرد و زن کٹے ہوئے مشرقی پنجاب سے یا جموں سے آئے वो स्टेशन के करीब ही मेरा कारखाना था, रोज गाड़ी देखते थे खून से भरी पड़ी आती थी, कितने यतीम हुए बच्चे, कितने बुजुर्ग मारे गए, कितनी इस्मतें लुटी। उन दिनों जमींदार के अखबार ने बताया था कि 60,000 नौजवान मुसलमानों की बच्चियां सिखों ने छीन ली हैं, उसके बाद का तो हिसाब ही कोई नहीं। तो हमने ये इस्मतें लुटा के, बच्चे कटवा के, बुजुर्गों की, अल्लाहु अकबर, कुर्बानी देकर ये मुल्क लिया था। हम तो यही कहेंगे, अल्लाह ठगों से, चोरों से, बदमाशों से इसको महफूज फरमा। दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़तना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बना वजालना मिनस्सादिकीन वल कानितीन वल मुनफिकीन वल मुस्तगफिरीन बिल असहार या सत्तार या गफ्फार। रब्बना इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वन निफाक वश्शिकाक वसूइल अखलाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हौर बादल कौर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाय व दरकि शिकाय व सूइल कज़ाय व शमातिल आदा इन्नका अंता रब्बुनल आला व नहनु इबादुका ज़ुआफा फ़रहमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना फ़इन्नका खैरुल गाफिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़िसना अगिसना या गियासल मुस्तगीसीन अगिसना या गियासल मुस्तगीसीन। अल्लाह ये रौनक यूं ही लगी रहे और ये दरबार यूं ही रौनक से महजूज होता रहे और तेरी रहमतें और तेरी शफकतें और तेरी बरकतें इन पर नाजिल होती रहें। ऐ परवरदगार, हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं। ऐ अल्लाह, हमारी सिर्फ और सिर्फ आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे रब हैं, हमारा दूसरा रब कोई नहीं। ऐ अल्लाह, हम तुझी से मांगेंगे, आप ही हमें दोगे और दे भी रहे हैं। ऐ परवरदगार, हमारी सख्तियों को माफ़ कर, हमारी आने वाली नस्लों को नेक फरमा और दीन मतीन को हमारे लिए आसान फरमा। ऐ परवरदगार, उरूज रफ्ता इस्लाम को फिर इनके शामिल हाल फरमा। ऐ परवरदगार, ये कौम बहुत चोट खा चुकी है, अल्लाह इनकी इमदाद और नुसरत फरमा। मुसलमान पिट रहे हैं हर जगह, ऐ अल्लाह इनकी इयानत फरमा। परवरदगार, हमें हौसला दे और कुव्वत दे और फिर हमें, अल्लाहु अकबर, आजमाइश में न डाल। मौला करीम, हम आजमाइश के काबिल नहीं, अपनी रहमत फरमा और इनकी बेड़ी को अपने पार लगा दे। ऐ परवरदगार, ये चंद बंदे तेरी बारगाह इज्जत में हाथ उठाए हुए तेरे जलाल का वास्ता देते हैं, ऐ परवरदगार इनके घरों में बरकत नाजिल फरमा, इनके रिज्क में बरकत फरमा, इनकी उम्र में बरकत फरमा, इनके आमाल में बरकत फरमा, इनके इयाल में बरकत फरमा, इनके अमवाल में बरकत फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुकना रिज़कन करीमन, अल्लाहुम्मा रज़ुकना लिसानन शाकिरन कल्बन ज़ाकिरन अमलन सालिहन इल्मन नाफियन ईमानन कामिला। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।